بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
گفتیم 50 موقف داریم. میں نے اللہ کے قیامت میں 50 جگہ ایسی ہوں گی انسان کو ٹھہرایا جائے گا.
قیامت 50 موقفا,
قیامت کے اندر 25 اسٹاپس ہیں, اس جائیں جہاں انسان کو ٹھہرایا جائے گا.
در ہر موقفی از چیزی سوال می کنن,
اور ان 50 گاؤں پر ہر کسی کے اوپر کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوال ہو.
حالا چرا این چنین است سرنش رو در اون جلسه گفتیم؟
ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا
کہ این موجود دو پا,
یعنی یہ انسان,
این موجود نگو انسان, این موجود دو پا,
یہ دو پاؤں رکھنے والا موجود جو ہے,
این موجود عجیب و غریب, اونجا هم دست از اناد و لجاج بر نمی داره.
یعنی یہ دو پاؤں پر چلنے والا عجیب و غریب مخلوق جو ہے, یہ اس طرح کی ہے کہ یہ وہاں آخرت میں بھی اپنی ضد بحث کو نہیں چھوڑے گا.
اونجا هم انکار میکنه, به دروغ ادعا میکنه,
وہاں پہ بھی چیزوں کا انکار کرے گا اور جھوٹے جھوٹے دعوے کرے گا.
و چون چنین است و چون چنین است باید اسمام حجت بشه,
اور چونکہ اس کی سرشت ایسی ہو چکی ہے وہاں پہ بھی انکار کرے گا, ڈنڈائی دکھائے گا, تو اب ایسے لوگوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے.
این اجمالی از جلسات گذشت, دو جلسه گذشته,
دو جو ہمارے سیشن ہوئے نشستیں ہوئی اس میں جو ہم نے باتیں کی تھی ان کا ایک اجمالی گفتگو تھی.
پس بحث ما در مواقف قیامت و حساب رسی که در روز قیامت ہے,
پس ہماری جو گفتگو کا اصل محور ہے وہ قیامت اور اس کے اندر جو حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں.
خب آقا نحوه حساب و کتاب چگونه؟
حساب کتاب کا طریقہ کیا ہے؟
من با او کافر فرق دارم یا نه؟
میرا کسی یعنی ایک مومن کا کسی کافر سے فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟
کافر با مشرک فرق دارد یا نه؟
حساب کتاب کافر و مشرک جدا جدا ہوں گے یا ایک جیسا حساب ہوگا؟
حساب مؤمن و دیگران متفاوت هست یا نه؟
مؤمن و اس کے علاوہ دوسرے گروہ ہوں گے ان کا حساب کتاب ایک جیسا ہے یا الگ الگ ہے؟
برای اینکه مسئله واضح بشود امروز گناهان رو تقسیم میکنیم.
اس بحث کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے آج گناہوں کی تقسیم بندی کریں گے
تا مسئولیت ها معلوم شود,
تاکہ ذمہ داریوں کا تعین ہو سکے,
درجات انسان ها معلوم بشود,
انسانوں کو جو درجات ملیں گے وہ پتہ چل سکے,
معلوم بشود چه ذنبی و چه گناہی مغفور له هست,
یہ بھی پتہ چل جائے گا کون سے گناہ کون سی خطائیں قابل بخشش ہیں,
چه تجاوز و تعدی قابل بخشش نہیں,
اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہرگز بخشش کے قابل نہیں ہیں,
چه گناہانی هست که باید اونجا ببینیم چه می شود,
کس طرح کے گناہ ہیں اور وہ وہاں پہ کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے.
روایت را از حضرت علی جعفر امام باقر عرض در لسان روایات به گناه اطلاق ظلم هم شده.
پنجمین بار سے روایت نقل کی جا رہی ہے اور یہ ذات ذہن میں رہے کہ روایات نے جو لہجہ اختیار کیا ہے اس میں گناہ کو ظلم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے.
به تعدی ظلم می گفته می شود, به گناه ظلم گفته می شود, البته گناهان مختلفه, ما در صدد بیان گناهان نیستیم.
تجاوز کو بزرگ کہا گیا, گناہ کو بزرگ کہا گیا, اور گناہ متفاوت ہیں بہت سارے ہیں.
اسم داریم, زن داریم, لمم داریم, شاید 30-40 عنوان راجع به گناهان ما داریم که اینا رو نباید بحث کنیم. خسته نشید.
گناه کی کئی قسم بیان کی گئی ہے روایات میں, مختلف نام میں گناہ لیے, مختلف نام میں گناہوں کے, یہ اور بحث ہے, ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے.
درست امام باقر فرمود از ظلم و سناسه, خوب گوش کنید
دقت کیجئے ان باتوں پہ, امام شاہ فرمایا کہ ظلم کی تین قسمیں,
ظلم یغفره الله عز و جل,
پہلا ظلم ہے کہ جس کو خدای عز و جل بخش دے گا,
و ظلم لا یغفره الله تبارک و تعالی,
دوسرا ظلم وہ ہے کہ جس کو خدا تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا,
و ظلم لا یدع, ظلمی که مورد محاسبه قرار میگیرد,
اور تیسرا ظلم وہ ہے کہ جس کو خداوند عالم جس پر حساب کتاب کرے گا،
نہ می بخشد نہ نمی بخشد.
یعنی اس طرح کا ایک ظلم ہے، ایک اس طرح کا ظلم ہے کہ جس میں نہ فوری معافی ہے اور نہ معاف کرنے کا ہو.
نیاز بے حساب رسید آمد،
یعنی یہاں پہ آپ دقیق حساب کتاب ہوگا.
بعد حضرت این سه ظلم را معنا می کنند.
اب امام نے ان تین ظلموں کی قسمیں بیان کی، نام لیے.
فاما الظلم الذي لا يغفره فالشرك بالله عز وجل.
پہلی قسم جس کو بیان کیا تھا کہ جس کو خدا ہرگز نہیں بخشے گا، وہ خدا مند عالم کی ذات میں شرک کرنا ہے.
واما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بینه و بین الله، آنچه که گناه بین خودش و خدا انجام داده خدا رو میبخشه.
دوسرا گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ خدا اسے بخش سکتا ہے، بخش دے گا، وہ انسان کا اپنی تنہائی میں، یعنی اپنی اور خدا کے درمیان جو انسان کا گناہ ہے اس کے بارے میں.
گناہان فردی کے بین شخص و خدا،
یعنی ایسے تنہائی کے گناہ کے جن کو ایک انسان جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور اس کا رب جانتا ہے، بس
اونجا رو میبخشے.
البتہ یہ گناہ بھی کیسے بخشے جائیں گے اس کی تفصیل ہے، اس میں انشاءاللہ بعد میں بولوں.
حالا با شفاعت ہے، با چیز دیگری سے انشاءاللہ اینا بحث میں،
مطلب ان گناہوں کی بخشش بھی ایسے ہی نہیں، شفاعت ہے، اس کے دوسرے پیمانے ہیں ان کے ذریعے سے.
و اما ظلم الذی لا یدع، اون ظلمی که باید محاسبه بشود،
لیکن وہ ظلمی جس کے اوپر خدا روکے گا اور باقاعدہ حساب کتاب کرے گا، وہ کیا ہے؟
فالمداینت بین العباد، دینداری بین بندگان.
جس ظلم کے اوپر خدا روک کر حساب کتاب کرے گا وہ بندوں کے درمیان دینداری ہے.
نہ دین
دین دین، یعنی اپنے قرض کی ادائیگی.
ان دین مختلف ہے،
دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی جو قرض لیا ہوگا اس کے بارے میں.
تہمت زدی مقروضی،
یہ قرض فقط پیسوں کا تعلق نہیں رکھتا، آپ نے کسی کی تہمت لگائی کسی کے اوپر، آپ اس پہ مقروض ہو گئے.
تہمت دو تا بخش داره،
تہمت کی دو قسمیں.
یک بخشی اس با خدا،
تہمت کا ایک حصہ تعلق رکھتا ہے خدا مند عالم سے،
که داری تخلف میکنی خدا رو ممکن است ببخشد.
یعنی نام خدا مند عالم کی ایک مخالفت کر رہے ہیں کہ جس میں ممکن ہے کہ خدا بخش دے اس چیز کو.
اما یک بخش هم با دیگری دارد، او رو نمی بخشد.
یعنی اس بارے میں توجہ بھی دے، اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی تو اسی تہمت کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک آپ نے خدا کا گناہ کیا، یعنی اس کی مخالفت کی، اس نے منع کیا تھا وہ کام کیا، شاید خدا اس مخالفت کو بخش دے، لیکن اس کا دوسرا تعلق لوگوں سے.
غیبت کردی دو بخش داره،
اسی طرح غیبت میں بھی ہے.
پس ظلم سے ظلم ہے،
پس تین قسم کے ظلم ہو گئے.
ظلم یا ظلمی کہ یغفرہ اللہ عز وجل،
پہلا وہ ظلم جس کو خدا مولانا بخش دے گا،
و ظلمی را که نمی بخشد،
و دوسرا وہ ظلم جس کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا،
ظلمی کہ نیاز به محاسبه دارد،
تیسرا وہ ظلم کہ جس میں حساب کتاب ہوگا.
یکی یکی این مظالم را بررسی کنیم،
اب آپ نے یکی کر کے ان ظلموں کی تعریف کرتی ہیں.
شرک گناہ عظیم،
شرک عظیم ترین گناہ ہے.
خوف گناہ نابخشودنی،
اسی طرح کفر بھی نابخشنے والا گناہ ہے.
ولذا لقمان به فرزندش گفت،
اسی لیے حضرت لقمان نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا،
وهو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم.
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے کہ میرے بیٹے ہرگز خدا کی ذات میں شرک نہ کرنا، چونکہ شرک عظیم ترین گناہ ہے.
فرزندم این رو بدان که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹے یہ بات جان لو کہ خدا وند عالم شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو ظلم یا گناہ ہوگا اس کو خدا جس پر چاہے گا معاف کر دے گا.
اگر کسی مشرک شد یہ به گناہ دیگش نوبت بررسی نمی رسد،
یعنی اگر کسی نے شرک اختیار کر لیا تو شرک کے بعد اس کی عقوبت میں جو بھی گناہ ہو اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے.
خود شرک برای عذاب ابدی کافی،
کیونکہ اب شرک کافی ہے اس کے عذاب کے لیے.
تو که مشرکی دیگه نیازی نداری حساب رسی بشوی، تو کارت تمام تمامه.
جس نے شرک کر لیا اس کو مزید کسی گناہ کا حساب کتاب میں کھڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
ولذا علی ابن الحسین زین العابدین سلام اللہ علیہ فرمود اعلموا عباد الله، مردم دورش رو گرفتن، فرمود اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لا تنصب لهم الموازین، برای مشرکان میزان و حسابرسی نصب نمی شود.
چوتھے امام کے گیٹ کا فرد موجود تھے جس پہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جان لو ان لوگوں کو، خدا کے بندو اس بات کو جان لو کہ خدا بند اعلیٰ مشرکوں کے لیے کوئی میزان قرار نہیں دے گا، کوئی ترازو نہیں بنائے گا.
بلا تن شر لهم دوالهم الدواوین، دیوانشون هم پخش نمی کنن
اور ان کے نام اعمال کو بھی کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی.
انما تن شر الدواوین لأهل الاسلام،
کیونکہ نام اعمال ان کا کھولا جائے گا وہ اسلام پر عمل کرتے ہوں گے.
اس اجمالا بدانی ظلمی که لا یغفر است شرک بالله است، چه گناه عظیم
است. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جو گناہ ناقابل بخشش ہے وہ شرک ہے، جو عظیم ترین گناہ.
اما ظلم قابل عفو،
وہ گناہ کی قسم جو قابل بخشش ہے،
ظلم به نفس،
وہ انسان کے اپنے اوپر ظلم،
ظلمی که انسان بین خودش و خدا انجام داده،
وہ ظلم، وہ گناہ کی جو فقط انسان اور اس کے خدا کے درمیان ہے.
سرپیچی کرده
خدا کی اطاعت نہیں کی،
نخواسته عناد کنه، نخواسته لجاج کنه، گناهی از او سر داده
بغیر کسی عناد کے، بغیر کسی ضد اور ہٹ دھرمی کے، اس سے کوئی خطا ہو گئی اس کے خدا کے درمیان،
یہ باید مؤاخذه بشود،
اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے،
باید گوشمال ببینه تخلف کرده،
چونکہ اس نے خلاف کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس کو سزا ملنی چاہیے.
اما در مواردی خدا بخواهد میبخشد،
لیکن بعض ایسے موالد ہوں کہ ایسی چیزوں کی جس میں خدا اگر چاہے گا تو بخش دے گا.
یا شفاعتی بشود خدا به واسطه اون شفاعت عفو میکنه،
یا اس شخص کے شامل حال شفاعت ہو جائے گی اور شفاعت کی ذمہ نہ کر اس شخص کو بخش دیا جائے گا.
این روایت رو ببینید، این روایت با از آقا ابی جعفر سلام الله علیه بصیر نقل میکنه.
ابی بصیر امام محمد باقر علیه السلام در روایت نقل میکنه،
فرمود امام باقر،
امام ارشاد فرمایا
که اذا دخل اهل الجنه الجنه، اون وقتی که بهشتیان وارد بهشت بشن.
امام ارشاد فرمایا که جب اهل بهشت بهشت میں داخل ہو جائیں گے،
فعین اتقا الله من النار، بهشتی ها که دیگه آزاد شده ای از آتش نیستن، اونایی که اتقا خدا از اون آتش، خدا اونها رو آزاد کرده از رد آتش رهانیده، اونا کجا؟ اونایی که اهل بهشت هم که خوب بیرن بهشت، عده ای هستن که خوب هم بیرن بس اونجا موندن، مشرک نیستن،
منم اینا کجا برم؟ لوگوں کی وہ قسم بھی ایک رہے بہشت ہے، وہ اپنے اعمال کے سبب بہشت میں چلے گئے، اب وہ لوگ بھی جناب مشرق ہیں کہ جن کا گناہ ناقابل بخشودنی ہے، یعنی کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، اور نہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب بخش ہوگا، یہ لوگ جن کو خدا عادل جانا چاہتا کرے گا، یہ کام ہوگا.
ادعی هستن در قیامت که آزاد شدگان به رحمت حق،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو خداوند عالم آتش جہنم سے آزادی دے گا، یعنی ان کے اوپر تھی آتش جہنم، خدا نے آزاد کر دیا،
بہشتی کے بہشت میں رہا، آزادی خودش آزاد ہے عذاب پر،
یعنی جو اہل بہشت تھا وہ اپنے عمل کے سبب بہشت میں پہنچ گیا،
وہ کارش تمام ہے. ادعی هستن که گناهانی دارن،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، گروہ ایسا ہے کہ جس کے ذمہ گناہ تھے خدا نے ان لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کیا.
یہ عنوان داریم به نام اتقاء از آتش، آزاد شدگان از آتش،
ان لوگوں کے لیے جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کچھ لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرے گا.
نہ کیان نہ همینانی هستن که بین خودشان و خدا. اینا اتقا الله هستن.
یه وہی لوگ ہیں کہ جن کے اور ان کے خدا کے درمیان گناہ تھے اور ان گناہوں کو خداوند تعالی بخش دے گا.
اما اون ظلمی که قسم سبت اینا رو اینجا رو خوب میخوام یه خود درم بدم. ظلمی که قابل محاسبه
تیسرا جو گناه تھا تیسرا جو ظلم تھا وہ جس کے اوپر خدا تعالی حساب کتاب کرے گا.
اون چیه حقوق مردم؟
وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا حق ہے،
حق مالی،
چاہے مالی حق ہو،
حق حیثیتی،
کسی کی آبرو حیثیت کا حق ہو،
حق رعیت از حاکمان،
اگر حکمران ہے تو ان کا جو عوام کا حق ہوگی گردن پہ ہو،
حق امام بر مردم،
امام کا اپنے معمول کے اوپر حق،
حق رہبر بر مردم،
رہبر کا جو لوگوں پر حق ہے،
مطالبات مردم از رهبر،
اسی طرح برعکس جو لوگوں کے مطالبے ہوں گے، حقوق ہوں گے رهبر کے،
همه اینها حساب میشود.
یہ تمام چیزیں ان کا حساب کتاب ہو جائے گا.
خیال نکنیم که تمام میشود، نه، حساب و کتاب درکاره.
نه سوچے گا کہ ان چیزوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہیں، ان میں سے ہر چیز کا حساب کتاب ہے.
حالا ما این بحث رو مبسوطا دنبال نمی کنیم،
ہم بھی اس بحث کو زیادہ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، اس پہ زیادہ تحقیق گفتگو نہیں ہو پائے گی.
به یک نکته از این بحث توجه کنیم،
اس گفتگو کا ایک نکتہ ہے جس کو اپنا نے بیان کریں اور دیجیے گا.
از جملے حقوق بین العباد حقوق مالیات،
لوگوں کا جو ایک دوسرے پر حق ہے ان حق میں سے ایک حق جو ہے مالی حق ہوتا ہے.
مسئلہ دیون مالی،
وہی قرض کی ادائیگی کا معاملہ،
خواہ این قرض و این دین نامشروع باشد خواہ مشروع باشد.
اب چاہے یہ قرض جو لیا ہے کسی سے وہ شریعت کے طریقے کے مطابق ہو، جسے مشروع کہتے ہیں، یا غیر مشروع طریقے سے لیا،
خواہ این اشتغال ذمہ از طریق مشروع محقق شده باشد خواہ از طریق نامشروع.
یعنی اس میں کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے شریعت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق قرض لیا ہو یا شریعت کے قوانین سے ہٹ کر قرض لیا ہو،
چه رفته ام قرض کرده ام نداده ام کشیده شده به قیامت.
یعنی کسی نے کسی سے قرض لیا اور اس کو واپس ادا نہیں کیا، یہاں تک یہ بات قیامت تک پہنچ گئی.
رفته ام جنس نسیه خریده ام پول نداده ام مسئله کشیده شده به قیامت.
یعنی اسی طرح کسی نے کسی سے ادھار کی کوئی چیز اٹھائی اور اس کے بعد اس کے پیسوں کو ادا نہیں کیا، قیامت کے اندر
اس طریق طریق مشروع ہے،
یہ شرعی طریقہ تھا، یعنی کسی سے قرض لینا یا کسی ادھار کی چیز لینا.
اما از همین هم سوال میشه،
لیکن اس شرعی طریقے سے لیے گئے پیسے اور اس کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی سوال جواب ہوگا،
و خواہ از مجاری غیر مشروع باشه،
اور چاہے یہ کسی کا قرض کسی کی گردن پر غیر شرعی طریقے سے،
همانند دزدی کردن،
مثلا کسی نے کسی کی چیز اٹھائی چوری کر لی،
کم فروشی کردن،
یا کسی کو کم بیچا نہ پورا نہیں بیچا،
قش در معامله کردن،
معاملے میں تجارت میں دھوکہ دیا،
هر چه باشد اینها مربوط به مردمه.
یہ تمام چیزیں لوگوں کے حق سے تعلق رکھتی ہیں.
یک رساله دارد سید الساجدین به نام رسالت الحقوق، باید اون رو مطالعه کرد و درس گفت.
حضرت امام نے ایک کتاب ان سے بیان کی گئی جس کا رسالہ حقوق کے نام سے ترجمہ کیا گیا ہے، حقوق کی کتاب، اس میں امام نے تمام لوگوں کے حق بیان کیا، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے.
مقداری از حقوق در رسالت الحقوق حضرت سجاد آمده که اون بماند، روزی میخواهد و عمری میخواهد و توضیحاتی.
یعنی جو امام نے کتاب لکھی یا ان سے نقل کی گئی کتاب جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں کچھ حقوق پہ امام نے بیان کیا ہے کہ اگر ان کو بیان کرنے جائیں تو ایک عمر لگا ہے.
به این قسم از حقوق باید حساب رسید.
اس طرح کے جتنے بھی حق ہوں گے لوگوں کا دوسرے پہ حق، ان تمام کا ایک دوسرے سے حساب کتاب لیا جائے گا.
خدا بنا ندارد مداخله کلی کنه.
یعنی ان امور میں کہ جن کا تعلق لوگوں سے کسی ایک انسان کا دوسرے کو جو حق ہے، ان معاملات میں خدا کی بنا یہ نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے.
ائمه طاہرین هم شاید مداخله نکنن،
اور شاید اسی طرح ائمه مطہر بھی ان معاملات میں جن ایک انسان کا دوسرے کو حق مداخلت نہیں کریں.
از کجا میگی؟
ہم یہ بات کس سنت سنی آپ کہہ رہے ہیں؟ بات
ان ابی جعفر علیہ السلام، باز این روایت از حضرت باب است. روح القدس. هر گناهی که مرتکب بشود انسان اون لایق قبول یادت باشه اون جداست تو کافر شهید نمیشه مشرک شهید نمیشه خوبا شهید میشه
امام نشاء فرماید که هر گناه
جو کفر و رغم
اس کو خدا کی راه کفر نمونا اس کا کفارہ بن سکتا
ہے قد این جان دادن در راه خدا کفاره اون گناه
یعنی اگر انسان نے اپنی جان خدا کی راہ میں دے دی تو یہ جان دینا اس کے ہر گناہ کا کفارہ ہو جائے گا
این رو هم بگم ما عنوان شهید در قرآن نداریم
یه بار بی ذهن رکھیے گا کہ شهید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے
نہ دقیق تر از این داریم
اس سے زیادہ دقیق اس سے زیادہ توصیف اس کے اندر موجود
در لسان فقها هر کس در معرکه کشته شود در راه شهید است
فقها کی زبان میں جو شخص بھی خدا کے نام مارا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے
حالا به زور بردن اون رو کشته شده میگیم شہید لا یو بحث لا یو جفا
یعنی اگر اس کو زبردستی لے جایا گیا اپنے ارادے سے نہیں کیا تھا زبردستی لے جایا گیا وہاں پہ جا کے مر گیا تو یہ شہید نہیں ہے
با رفقاش حرف زدم رو گردون مردونگی افتاده گفته ما هم اصل ما میاییم رفته کشته شده میگیم شهید لا یو بسن و لا یو کفن
یعنی اپنے دوستوں کے اس میں آ گیا دوستوں نے اس کو تھوڑا سا جذبات دلایا اور وہ جذبات میں آ گیا کہ نہیں میں نے اندر بھی مردانگی ہے میں بھی مرد ہوں تمہارے ساتھ چلوں میں رہوں گا بھلا ایسا کر کے پہنچ گیا میدان پہ ہمارے آگے مر گیا اسی بارے میں پہلا کوئی حکم ہے کہ اس کو غسل اور کفن کی ضرورت نہیں ہے
نیتش رفتن شہرت بوده کشته شده میگی لا یغسل ولا یکفن
مطلب بظاہر اس کی نیت اس کا جو انگیزہ تھا وہ شہرت طلبی تھی شہرت طلبی کے لیے کیا تھا کہ واپس آئے کہ لوگوں کو بتاؤں گا وہاں مارا گیا اگر وہاں مارا گیا تو اس کے لیے لوگوں میں غسل نہیں ہے
دیده دوستش داره میره گفته ما هم از این عقب نمونیم نامی داشته باشیم لا یغسل ولا یکفن
یعنی دیکھا اس نے کہ میرے دوست جا رہے ہیں تو دوستوں کو دیکھ کے کہا کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں ان سے ایسا نہ ہو کہ ان کا نام آگے بڑھ جائے میرا نام پیچھے رہ جائے اس چکر میں آگے بڑھ گیا جا کے مر گیا اس کے لیے نہیں اس کو نہ غسل کی ضرورت ہے میدان کی ضرورت نہیں ہے نہ کفن
یہ کلام فقہا
یہ فقہا نے کہا
اما عبارت قرآن خیلی دقیق
یہ فقہا نے حکم بیان کیا ہے لیکن قرآن کریم کچھ اور بیان کرتا ہے
مقتول فی سبیل اللہ
قرآن کریم میں خدا کی راہ میں مارا جانا ہے
شہید ان کسی اس کے رفتہ است للہ و فی اللہ و فی سبیل اللہ
یعنی در حقیقت قرآن کی نگاہ میں شہید وہ ہے جو فقط خدا کی راہ میں جائے خدا کے راستے میں جائے اور خدا کی راہ میں مارا جائے فقط خدا
و رضا حسین در کربلا و بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ
اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کھڑے ہو کے بیان دیا بسم اللہ و باللہ و
خلاصه کل ذنبن یکفره القدر شهادت کفاره اون
پس هر گناه خدا کے نام میں مارے جانے سے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے
علت دین
یہ حدیث بیان کر رہے تھے بیچ میں باتیں آ گئیں زیادہ دوبارہ سے میں حدیث کو بیان کر دوں کہ امام ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ قابل بخشش ہے اگر انسان خدا کے نام میں مارا جائے لیکن اگر قرض دار ہوگا تو یہ گناہ معافی سے قابل نہیں ہوگا
نہ قابل بخشش قطعاً نہیں بخشش
کہتے ہیں کہ اسے قتل کا کفارہ قرار پائے گا وہ
اما دین لا کفارہ سلا
لیکن کسی کا اگر قرض کسی کی گردن ہوگا اس کا کفارہ نہیں ملے گا
الا ادا او مگر ان کے ادا کنے
یعنی اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے
ویبغا صاحبو ویدہت پہو
اور اس کا جو مالک تھا اس کو پلٹا دیا گیا
او یعفو الذی له الخط یا قبل الذمش کنه
یہ جو جس کا قرض تھا وہ اس شخص کو معاف کر دے کہ بھی مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہے
مسئلہ امور مالی و حقوق دیگر کو باید دقیق دقت کنی
جیسے ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو لوگوں کے ایک دوسرے پڑھاتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہمیں دقت کی ضرورت ہے
عن علی علیہ السلام
امام علیہ
ذات یوم یه روز پیغمبر یه نماز جماعت را تشکیل داد اصحاب ابتدا کردن پیغمبرم امام بود نماز جماعت خوندن
امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز اصحاب رسول خدا کے ساتھ موجود تھے اور رسول خدا نے ان کے لیے نماز جماعت کا اہتمام کیا.
بعد اتمام نماز جماعت حضرت برخواستن فرمودن ما ها هنا من بنی النجار احد، از طایفه بنی النجار کسی در بین شما هست یا نه؟
نماز کے بعد رسول خدا اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بنی نجار کے قبیلے کا کوئی شخص یہاں موجود ہے؟
من یا رسول اللہ چی شده؟ چه؟ از اونها سوال می
کنیم. اصحاب دریافت کہ اللہ کے رسول کیا بات ہوئی ہے کہ آپ نے بنی نجار کے کسی شخص کا ذکر کیا؟
فرمود یکی از بستگان اینها محتب است اون علا باب الجنه، در جلوی در ورودی بهشت
رسول خدا نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا، کہا کہ بنی نجار کا ایک شخص جو مر گیا ہے، جنت کے دروازے پہ اسے روک کے کھڑا کیا گیا ہے.
گفتن صبر کن، صبر کن، چرا به سلاس دراهم یهودی سه درهم از یک یهودی بر ذمه این آباس و کان شهید شده، همه کارش تمامه، اما در بهش او رو نگه داشتن. چرا؟ چون سه درهم به فلان یهودی بده داره.
کیوں؟ رسول خدا نے پوچھا کہ بنی نجار کے قبیلے کا کوئی ہے؟ ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شہید ہے بنی نجار کے قبیلے کا، جو رائے خدا میں مارا گیا ہے، اس کا تمام کام آسان ہے، صرف اس کو جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا. کیوں روکا گیا؟ چونکہ اس نے ایک یہودی سے 3 درہم قرض لیے تھے، وہ قرض لیے بغیر مر گئے.
تا در بهکاری کرده بی حساب و کتاب رسیده تا در بهشت.
ایک ایسا کام اس نے انجام دے دیا کہ حساب کتاب کے بغیر جنت میں لے جایا جا رہا تھا اس کو، ایک کام یہ ضرور دیا.
اما سے درہم رو نگہ داشتے،
3 درہموں کی وجہ سے اسے جنت کے دروازے پر روک دیا.
یکی از دوستان ما که الان در کراچی است،
ہمارے جاننے والوں میں اروپا میں ایک ہے جو کراچی میں،
برا من داستان رو نقل کرد،
ایک نقل کی اس نے ہمارے سامنے، ایک واقعہ بیان کیا.
و واقعی
وہ یہ
که می گفت دوستی داشتم،
مثل میں نے کہا اس کا ایک دوست تھا،
در جبه شہید شد
اور وہ جنگ میں شہید ہو گیا تھا.
خانواده فقیر،
اس کے گھر والے بہت فقیر تھے.
اون زمان این دوربین های مفت عکس برداری خیلی کم بود، من دوربین پول می خواست عکس برداشتن.
اون زمانے میں فوٹو کھینچنے کے لیے پیسے نہیں جاتے تھے، باقاعدہ نہیں، اتنا عام نہیں تھا فوٹو کھینچنا.
گفت سه تا بچم داشت کوچیک
اور شہید کے 3 بچے بھی تھے.
خانمش به من گفت فلانی ما از شهیدمون یه عکس حسابی نداریم.
اور اس شہید کی زوجہ نے اس دوست سے، اپنے شوہر کے دوست سے کہا کہ ہمارے پاس اپنے شہید کی کوئی اچھی تصویر بھی نہیں.
سه تا عکس کوچیک آورد به من داد، گفت اگر بشه این عکس ها رو شما بزرگ کنید ممنون.
اس کے بعد اس کی زوجہ نے اس دوست، اپنے شوہر کے دوست کو 3 چھوٹی تصویریں دی اور کہا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان تصویروں کو ذرا بڑا کر دیں، اچھا بنا دیں.
میگه من با یکی از دوستان صحبت کردم، حرف زدم، او گفت یک سرکاسی از خیلی وارد درجه گر بیاییم بدیم به او این کار رو انجام بده.
کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے ایک بار درمیان میں رکھی، دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ایک جاننے والا ہے، بہت اچھا فوٹوگرافر ہے، ہم اس کو یہ تصویر لے آ کے دیں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا کر سکتا.
دادیم به او گفتیم تو میتونی این کار رو انجام میدی؟ گفت بله، عکسای زیبا عالی.
اسے پوچھا گیا کہ تم ان چھوٹی تصویروں کو اچھا اور خوبصورت بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بڑے آرام سے بنا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں.
چقدر پولش میشه؟ گفت بابا حالا بعدا میگیرن از تو، من نمیخواد بحث پول بکنی دیدی، بعد این طورن دیگیرن.
اس کے بعد اس دوست نے پوچھا کہ اچھا اس کا اجر کیا لوگے، قیمت کیا لوگے؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، ابھی بعد میں بات کر لیں گے.
چون بعد یہ اصلا کہ میاں بابا من با شما این حرف رو ندید، بعد 10 برابر
یعنی بعض لوگ یہ کرتے ہیں جب آپ ان سے کوئی معاملہ کریں، تجارت کی بات کریں یا کوئی لین دین کریں، کہتے ہیں ارے چھوڑیں آپ کے ساتھ پیسوں کا کیا حساب کتاب، لیکن جب لینے پہ آئے 10 برابر ہو جائے.
من دیدم در بازارا،
کہتا میں نے دیکھا ہے مشاہدے میں، یعنی
میگه قابل نداره، بعد میگه 2 سے برابر ہے.
بارسی کے جملہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قابل نظر ہے، آپ کو جس دلیل پہلے قابل نظر ہے کہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، سوا 3 برابر نہیں. نقل
نامش خب، گفت به این که بابا درست میکنه،
یعنی یعنی اس کے دوست نے کہا کہ ہاں میں تصویر کو صحیح کر دوں گا بنا دوں گا.
خب میگه ستا تصویر رو بزرگ درست کرد،
ان تین تصویروں کو چھوٹی چھوٹی دے کے اس نے اس کا بڑا سا امیج بنا دیا.
اور تو گفتم چقدر تو 6000 تومان میشه.
اور جب وہ تصویر لائی گئی تو پوچھا کہ اب بتا دو اس کا کیا خزینہ ہوا، کیا اس کی قیمت ہوئی، تو کہنے لگا کہ 6000 تومان. اس زمانے میں اس زمانے کی باتیں بہت ہوتی تھی.
گفتم مرد حسابی حقوق سه ماه جو این خانم باید مال بچه بده به تو برسه، من خودم ندارم.
یعنی 6000 تومان کی اتنی قیمت بنی کہ اس دوست نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، یہ بیوہ عورت شہید کی بیوہ 3 مہینے کی پیسے جمع کرے تو 6000 تومان بنے گی، تمہیں کیسے یہ 6000 تومان دے گی؟
خلاصہ داد به من اوقاتش تک شده رفت،
مجھے دے دیا اور دینے کے بعد میرا ناراض ہو کے چلا گیا.
میگه من اب رفتم یہ عکس رو دادم به این خانم و تو گفتم آب ببینیم چه میشه.
میں نے بھی وہ تصاویر لے آیا اور شہید کی زوجہ کو دے دی.
میگه من آمد
اس کے بعد میں وہاں سے آ گیا.
آمدم معمولیت نمیدونم چه بود، خلاصه 7-8 سال گذشت.
کہتا اس کے بعد میں بہرحال اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ تقریباً 7-8 سال کا عرصہ گزر گیا.
10 سال گزشت تو یہ موقع آتا ہم نزدیک منزل ان کا،
ایک 10 سال تقریباً 8-10 سال بعد میرا گزر دوبارہ ان کے گھر کی جانب سے ہوا.
دو سے تو بچہ رو دیدم، گئی بچہ نوجوان رو دیدم، گفتم این بچه های فلان دیدم ماشاءاللہ بزرگ شدن.
اور اس کے بعد وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ میرے اسی شہید دوست کے بچے تھے جو اس وقت چھوٹے تھے 8 سال پہلے، بڑے ہو گئے تھے ماشاءاللہ ان کو نہیں دیکھا.
فوراً رفتا به مادرشون گفتن تو که آمده این به من گفت ما به تو کاری داریم.
اور ان بچوں نے اپنی ماں کو جا کے بتایا کہ ہمارے بابا کے کوئی دوست آئے ہیں، ان کی ماں نے کہا ان کو بلاؤ مجھے ان سے کام.
گفتم باشه بعد میں میام سراغ تو انشاءاللہ.
میں نے ان سے بعد میں آنے کا وعدہ کیا.
میں
کار داشتم
یادم رہا.
اس کے بعد میں نے وعدہ تو کر لیا کہ میں دوبارہ آؤں گا، لیکن اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، میں نہ جا سکا دوبارہ، بھول گیا.
بعد از مدتی آمدم کراچی و دو مرتبه برگشتم ایران و پدر خانم هم به من گفت بابا این بندگان خدا در به در دنبال تو میگردم کجا هستی؟
اس کے بعد وہ شخص یہاں کسی اپنے گاؤں سے کراچی آ گیا. کراچی جانے کے بعد دوبارہ اپنے ایران میں گئے واپس، تو ان کے سسر نے ان سے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں اپنے پیچھے پیچھے پھر آ رہے ہو، ادھر ادھر تمہاری تلاش میں جاؤں ان کے پاس.
وہ تھا بہت میرا سورا بچوں نے شروع
کہتا میں نے اپنے سسر سے بھی بات کیا کہ ٹھیک ہے ان سے میں نہیں جاؤں گا.
خلاصہ یہ پدر اون خانم آمد سورا.
اس کے بعد ہوا یہ کہ اس خاتون کا باپ یعنی اس کے جو دوست تھا اس کا سسر اس کے پاس آیا.
گفت این که آقا اون عکس‌ها یادته؟
اور آنے کے بعد اس ایک سوال پوچھا کہ تمہیں وہ تصویر یاد نہیں جو تم نے بڑی کروائی تھی؟
اون عکس‌ها یادته؟ گفتم آره.
کہتا ہوں میں کہا جی مجھے یاد.
گفت این شہید ما چندین بار به خواب من آمده.
اور اس کے سسر نے کہا کہ کتنی مرتبہ یہ شہید جس کی تم نے تصویر بڑی کروائی تھی میرے خواب میں آ چکا ہے.
و چندین بار به خواب خانمش آمده.
اور کتنی بار اپنی بیوی کے خواب میں آ چکا ہے.
میگه بابا پول عکس رو بدی.
اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا کے لیے وہ پیسے دے دو تصویر کے.
پول عکس رو بدی. میگه من تلفن کردم رفتم خلاصون آقا رو پیدا کردم بهش تلفن دادم و گفتم بابا چه کردی؟ چند بارشه؟ گفت خدا من رو لعنت کنه، من باعث شدم این شهید در اونجای تو نگران بشه.
پھر میں نے بہرحال کسی نہ کسی طرح اس فوٹوگرافر کو ڈھونڈ لیا. ڈھونڈنے کے بعد اس کو جا کے ماجرا سنایا کہ بھائی کیا کب نے کیا کہ اس طرح کا ہوا. تو کہتا ہے فوٹوگرافر اس سے میں اپنے کو ملامت کرنے لگا کہ خدا مجھ پہ لعنت کرے کہ میں نے پیسوں کی خاطر ایک شہید کو رنجیدہ کیا.
چندین بار در چند سال سراغ پدر خانمش بیاد، سراغ خانمش بیاد، بابا من آزادم دا.
یعنی کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ آزاد تھے، ظاہر ہے اس پیسے سے ان کی آزادی میں رکاوٹ ڈالی تھی. اگر وہ شہید وہاں پہ رنجیدہ تھا کر رہا
وہ آزاد ہے. ہم یادت باشے، یادت باشے ان شہید مسئولیت ذمہ ہی نداشتے ہم.
یعنی اس شہید وہاں آزاد ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اس کے ذمے کسی کا حق نہیں تھا،
وہ بدہکار نہیں تھا،
وہ کسی کو دینے کسی کا قرض خواہ نہیں، قرضدار نہیں تھا.
این آدمی که جانشو در راه خدا داده نمیخواد دیگران مشغول و ذمه باشه.
یه شخص که جس نے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اس کے گھر والے لوگ کسی کے قرض دار بن جائیں۔
خانم دادی اکثر نے بزرگ کردن مدیونی بنده نمیپسندم۔
یعنی وہ اپنی اس آزادی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے میری زوجہ میرے گھر والوں تم نے اگر میرے لیے کوئی کام کیا تصویر بڑی کے بھائی اس کا پیسہ تو قرضدار نہ بنو قرضدار ہو کے نہ ہو۔
خلاصہ پیغمبر اکرم گفت آیا احدی از بنی نجار در اینجا هست یا نه؟ عرض کردن چرا؟ فرمود و صاحبهم محتبس علی باب الجنه۔
پس روایت کی طرف پلٹ دیں گے نبی اکرم نے نماز جماعت کے بعد بنی نجار کے قبیلے کے ایک شخص کا دریافت کیا، وجہ یہ بتائی کہ ان کا ایک آدمی جنت کے دروازے پہ روکا گیا ہے فقط 3 دن۔
پس یاد من باشد دین را شهادت هم کفاره نمی۔
بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کا قرض کسی کی گردن پہ ہوگا تو شہادت بھی اس قرض کو ادا نہیں کر پاتی۔
باید دقت
کرد، توجہ چاہیے۔
روایت دیگر،
دوسری روایت،
ان معاویت ابن وهب، این معاویت ابن وهب جز روات خوب ماست،
راوی کا نام ہے معاویہ ابن وهب اور یہ جو ہمارے اچھے راوی ہیں ان میں سے ایک ہیں۔
میگه امام صادق عرض کردم آقا یک چیزی از حرفی از پیغمبر کلام مبارکی از نبی مکرم به ما رسیده۔
اس معاویہ ابن وهب نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ رسول اکرم کی زبانی رسول اکرم سے کوئی حدیث مست کو آپ نام لکھ کے سنا۔
مجھے ہو
انہوں نے پوچھا کیا ہے؟
امود به ما رسیده که رجولی از انصار مرد و علیه دین مرد۔
اس طرح ہوگی اس معاملے میں جواب نے کہا کہ اے فرزند رسول ہم ایک حدیث سنی ہے رسول اکرم سے، چاہتا ہوں اس کی تصدیق کریں۔ تو امام صادق نے کیا ہے حدیث؟ کہا میں نے سنا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا انصار میں سے ایک شخص مر گیا تھا اور اس کے اوپر قرض تھا۔
آدم معروض مرده از انصار است از دوستان رسول الله فلم یصلی علیه۔
انصار میں سے ایک شخص مر گیا، انصار میں کہ جن کو رسول خدا بہت پسند کرتے تھے، رسول خدا کے دوست تھے، محبوب تھے، ان انصاریوں میں سے ایک مر گیا، اس کے اوپر قرض تھا، رسول خدا نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔
صلی علیہ النبی صلوات اللہ و سلام علیہ۔
ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔
عجیب
ہے،
چرا؟
نباید تو
تم نے بہت تربیت کنے جمعہ رو۔
کیوں رسول خدا نے ایسا کیا؟ کہ رسول خدا انسانوں کی معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔
اینجا جاییست که جامعه دقیقا متوجه میشه،
یه جگه دیگه جهان به انسان و ذهنان که چور بکتی انسان متوجه بوده
با. عجب رجل انصاری مرده مغروض از پیغمبر بر اون نماز نمیخونه،
یعنی ایک انصاری مر گیا رسول خدا پسند کرتے ہیں اس کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے، اس کے جنازے پہ نہیں آ رہے اس لیے کہ اس کے اوپر قرض ہے کسی کا۔
وقال لا تصلوا على صاحبكم حتى يقضى عنه، نماز نخونید ولی تا اینجا دینش رو بده،
نه فقط خود نی پڑی انصار سے کہا کہ اس کا نماز جنازہ اس وقت نہیں پڑھا جائے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے،
یعنی داره وراث رو هم عجب میکنه، وظیفه اصلی شما قبل از نماز خواندن این است که اگر میتوانید دین او رو ادا کنید،
اور یہ رسول خدا اپنے اس عمل سے وارثوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو پیچھے رہے گئے وارث لائقین رہے گئے ان کی تربیت ہے کہ دیکھو اس سے پہلے کہ نماز جنازہ کے لیے جنازے کو لاؤ اس کے ذمے جو قرض ہے کسی کا حق ہے وہ ادا کرو۔
اگر ما در این مداینه ای که در بین خودمون داریم دین ها داده شود میدانید چه وضعیت خوبی پیش میاد؟
اگر ہمارے درمیان بھی حالت موجود ہے کہ ہمارے اوپر قرض ہوتے ہیں اور اپنے قرضوں کو ادا کرتے ہیں تو کتنا اچھا ماحول بن جائے گا۔
قرض دہندہ ثواب میبر،
اس میں کیا ہوگا کہ جس نے قرض دیا اس کو ثواب ملے گا،
قرض گیرندہ کارش را میفته،
جس نے قرض لیا اس کا کام انجام پائے گا،
فوراً هم بر میگردونه، دو مرتبه قرض، دو مرتبه قرض، دو مرتبه قرض، وضعیت وضعیتی میشه کسی درمانده نمیشه،
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک قرض لینے والا اپنے جس نے قرض دیا اس کو واپس پیسے دے دے گا تو پھر اس دینے والے کی ہمت بندے گی دوبارہ کسی کو قرض دے گا وہ واپس دے گا پھر وہ کسی تیسرے کو دے گا، معاشرہ اصلاح کی طرف آئے گا،
جامعی پرثواب،
یعنی اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ اگر ہر کوئی اپنا قرض ادا کرتے تو معاشرہ ثواب کمانے والا معاشرہ ہو جائے گا،
بداد ہم برس،
اس کے بعد ایک دوسرے کے کاموں میں مددگار بنے گا،
مشکلات رو مرتفع کن،
مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی،
این نظر اسلام است برای این که جامعه ای بسازد که در او روا نباشد قرض گیرنده ادا کند، او به دیگری بدهد، زندگی ها زندگی های درستی
بده. یعنی اسلام و نظام ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس کے اندر لوگ قرض دینے والے ہوں، قرض لینے والے ہوں، قرض لینے کے بعد قرض واپس کریں، تاکہ سودی نظام سے لوگوں کو نجات ملے.
معاویہ ابن وہب به حضرت صادق سلام الله علیه اصلا خیلی درست پیغمبر چنین کاری کرده.
معاویہ ابن وہب نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ صحیح ہے یہ خبر جو ہم نے سنی ہے؟ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا؟
فقال ذلك حقاً بلے،
امام نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہاں بھائی دینا ہے صحیح.
ثم قال،
اس کے بعد امام نے آگے ارشاد فرمایا،
اینجاست که امام صادق کار رسول الله رو تفسیر میکنه
اور یہاں پہ آگے رسول خدا کے کام کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. امام
کو معاویہ ابن وہب میدانی برای چی رسول الله چنین کرد؟
اور معاویہ ابن وہب سے پوچھا کہ جانتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟
لیتعاتو الحق، برای اینکه حق دست به دست بگرده. این قرض که کار حقیه از این دست به اون دست، از این دست به اون دست، از این دست به اون دست، گرفتاری ها برطرف بشه یکی پس از دیگری.
رسول اللہ نے کام اس لیے کیا تھا کہ تاکہ حق کو لوگوں کے ہاتھوں پر گھمانا شروع کرے، یعنی حق ایک دوسرے کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو جائے.
نہیں کہ جو عدی بات ہوں یا بات الحق، بلکہ مردم ادا کنن
اور اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کے حق ادا کرے.
نہیں کہ نماز نخون بلے بود لَأَلَّا يَسْتَخِفُّ بِالدَّيْنِ، برای اینکه مردم دین رو سباک نشون دارن.
اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نماز پڑھ دیں تو لوگ قرض کو معمولی سمجھنے لگیں.
وہ حالا ببینید اسلام اگر حکومتش مستقر بشود چه می شود؟
بس این آیات این روایات ذهن پر رکھتے ہوئے سوچیے کہ اگر اسلامی حکومت کے قائم ہو جائے تو معاشرہ کیسا ہو؟
خب حالا آقای آمده قرض کرده ندارد واقعا،
اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لیا آپ اس کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا.
یاد من باشد اگر به کسی قرض دادیم این قرض گیرنده نداشته باشد فنظرتون الی میسره، باید منتظرمون تا یساری بر او محقق بشود، دستش باز بشود و بدهد.
شریعت اسلام میں قرض کے جو قوانین ہوتے ہیں یہ چیز اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے لیکن اب اس شخص کے پاس ادا کرنے کی واقعاً کوئی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اپنے قرض کی طلبی میں، اس کو طلب کرنے میں اتنا انتظار کیا جائے یہاں تک کہ اس شخص کے ہاتھوں میں دوبارہ گشائش آ جائے؟
اینا چه عرض می کنیم فنظرتون الی میسره معناش این نیست حالا من قرض بکنم برم فرنیچر بخرم، ماشین بخرم، چه بخرم، چه بخرم، چه بخرم، هی پول دستم میاد یه چیز دیگه اضافه کنم بگم خب من که ندارم فنظرتون الی میسره.
یعنی اب اس کا بھی ذہن رکھیے گا کہ جس شخص نے قرض لیا وہ کہے کہ میرے ہاتھ میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرے قرض پہ کبھی جا کے فریج لے رہا ہے، کبھی فرنیچر لے رہا ہے، کبھی گاڑی لے رہا ہے، یعنی پیسہ لے کے خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد میرے پاس بچے گی.
نہ عزیز من داشته باشی اگر طلبکار بیاد داری نماز میخونی اینجا گفتن نماز رو میتونی بشکنی و قبول بدی.
یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ بھی غور کرے، اس کو یہ حکم بھی دیا خدا تعالیٰ نے کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر قرض تھا اور تم قرض کی ادائیگی پر قادر ہو اور تمہارا جو قرض خطفہ ہے جسے تمہیں قرض دیا تھا وہ لینے آیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو جلدی نماز تو پڑھو تو اس کا قرض ادا کرو.
ہس کیا قرض دہندے اگر قرض گیرندے واقعا نداشته باشه نمیتونه بگیره،
لیکن اگر کسی نے قرض لیا اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو قرض دینے والا بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا.
از این طرح قرض گیرنده اینطور نباشه هی برام بره خرید بکنه بگه خب من ندارم.
لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرض لینے والا مختلف جگہوں پر قرض لیتا رہے، اپنے خرچوں کو کرتا رہے اور کہے میرے پاس پیسے ہی نہیں.
حالا اگر واقعا قرض کرد و نداشت،
اب اگر حقیقت میں کسی نے قرض لیا اور اس کے پاس نہیں ہے،
قرض کشیده شد به قیامت چیکار باید بکنیم قبل از قیامت؟
یعنی اس چیز کو سمجھیں کہ کسی نے قرض لیا اور اس کے پاس حقیقت میں پیسہ ادا کرنے کے لیے باقی نہیں بچا اور وہ مر گیا، معاملہ قیامت ہے.
اینجا نوبت به دولت اسلامی ہے.
اب کیا ہوگا؟ اب یہ شو قرضدار مر گیا، نہ دینے کی طاقت رکھا تھا، اب کیا ہوگا؟ اس کا جو ذمہ ہے جناب تھا اس شخص کا وہ حکومت اسلامی کی گردن کرے.
حکومت اسلامی بایستی قرض این شخص رو ادا کنه تا در قیامت از زیر دین در بیاد. من در زیر دین نبود.
پس این اسلامی حکومت کا حق ہے، اسلامی حکومت حکمرانوں کا حق ہے کہ اس شخص قرض ادا کریں تاکہ قیامت میں وہ پکڑا نہ جائے.
ما الان در ایران خیری می داریم که کارشون اینه، گربیزان میگن آقا زندان، چک کشیده، نداره، تصادف کرده. سال میلیاردها تومان مردم برای آزادی اینها و اداء دین اینها دارن پول میدن، حکومت هم
میدن. جمهوری اسلامی ایران میں ایک اچھی سنت قائم ہوئی ہے، وہاں کچھ مالدار لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ ادارے بنائے جن کو ایران میں خیری کہتے ہیں، نیک کام کرنے والے. ان اداروں میں سے ایک ادارہ ایسا کام کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے جو کسی بھی وجہ سے جیل میں چلے گئے، مثلا اس نے چیک دے دیا تھا، چیک واپس ہو گیا، اس نے بینک میں پیسے نہیں تھے، قرض لیا تھا ادا نہیں کر پایا، ڈیٹ اس کی آ گئی تھی اس کی، یا اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے کسی کو گاڑی سے ٹکر مار دی، اس کے بعد اس کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، ظاہر وہ جیل میں جائے گا. ایسے لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے ادارہ وجود میں آیا ہے، لوگوں نے خود قائم کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے پیسے ادا کرتے ہیں ان کو جیلوں سے رہنے دیتے ہیں. اسی طرح حکومت بھی کرتی ہے کام.
ماہ رمضان ماہ کار
رمضان میں یہی سارے کام ہو
رہے ہیں. روایت کو ببینیں،
اس روایت کی ہم توجہ کریں.
ان ابی عبداللہ علیہ السلام
مقدمتا اینو
بدونید. چه سؤال در قیامت یا قانون کلی است.
اس بات کو ابتدائی طور پر سمجھ لیں کہ قیامت کے اندر سوال جو ہوگا، یعنی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوال کیا جائے گا، یہ اصول ہے قیامت کا،
یہ قانون ہمگانی،
یہ سب کے لیے قانون ہے قیامت کا.
هیچ کس از این قانون استثنا نیست.
اور قیامت میں اس قانون سے کسی کو بھی فرار اختیار نہیں ہوگا.
حتی مرسلین،
یہاں تک جو مرسلین ہیں ان سے بھی حساب کتاب ہوگا.
یادمان باشد از انبیاء هم سوال
می شود. جو انبیاء ہیں، خدا تعالی کے رسول ہیں، ان سے بھی خدا بندہ قیامت میں سوال کرے گا.
این یک. پس این قانون یادمان باشد.
پس قیامت کا یہ فائدہ، یہ قانون کے اصول ہمیں یاد رہے.
یادتان باشد ما بر این حرفامون دلیل داریم.
یعنی ذہن رکھیں کہ ہمارے پاس اسلام آبادوں کی دلائل موجود ہے.
درست. اما یادتان هم باشد چه عده خاص رو جلب می کنند و احضار می کنند.
لیکن یہ بھی ذہن رہے کہ کچھ خاص افراد ہوں گے کہ جن کو دلایا جائے گا.
احضار برای دیس سوال بر ہم است.
اور سوال سب سے کیا جائے گا، لیکن کچھ کو ایسا ہوگا کہ جن کو بلایا جائے گا، طلب کیا جائے گا.
احضار پولیس میاد در خونه آقا رو میبره میگن احضار.
یعنی احضار کس طرح سے تعلیم کی جائے، جیسے سوال ہے عمومی طور پر سب سے کیا جائے گا، جس کو کہتے ہیں طلب کرنا، جیسے پولیس کسی کے دروازے پہ آئے تو لے کے جائے، پکڑ کے لائے کے لے کے جانا.
در قیامت خیلی رو احضار میکنن.
قیامت کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو احضار یعنی پکڑ کے بلایا جائے گا.
انشاءاللہ در امروز خواہیم رسید به این بحث، اجمالش رو بدونید.
انشاءاللہ اس بحث کو آج کر پائیں گے.
خلاصه سوال در قیامت یک امر کلی.
پس همین سب لوگوں سے سوال پوچھا جائے گا، یہ قیامت کا فائدہ اور قانون ہے.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ما از دو طایف سوال
قرآن،
یک از خود انبیاء و رسول، دو از آنانی که این نبی و این رسول رو براشون فرستادیم.
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حتماً دو گروہوں سے سوال کریں گے. پہلا گروہ وہ کہ جن کی جانب ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، یعنی وہ قوم جس کو پیغام پہنچایا، اور خود دوسری جانب وہ رسول، وہ پیغمبر جس کو ہم نے پیغام رسانی کے لیے بھیجا.
ہم از رسول بھی پرسیں سوال می کریں،
خود یہاں اس پیغمبر سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا.
ہم از امت سوال می
کریں، اور اسی طرح اس قوم اور اس امت سے سوال کیا جائے گا کہ اس کی جانب کی پیغمبر آئے.
اخترم بهشون می کریں،
اور انہیں خوشدار انہیں پہلے توجہ بھی دلائی جائے.
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. ما براشون قصه میگیم، میگیم بدونیم ما دقیقا عالمیم، محیطیم، مسیطریم، هیچی مخفی نیست.
اور ان کے سامنے ہم ہر چیز بیان کریں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، رسول نے جو کچھ کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے، رسول کے جواب میں امت نے جو کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے، اور اس کو ہم بیان کریں گے.
ما کننا قائبین، ما قائب نیستیم اندرهی، پس قلب و فکر و ذهن و بیرون و درون و ظاهر و همه چیز آگاهیم. ما در هیچ صحنه ای از صحنه ها قائب نیستیم.
اور ہم انہیں ہر چیز کی خبر دیں گے، جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے کیا، ہمیں جواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم غائب نہیں ہیں، ہمارے سامنے ہر چیز ہے، ہم دل و دماغ، فکر و نظر، ہر چیز پہ آتا ہے.
این آیه قرآن هست، هم از انبیاء و رسولان سوال می شود.
پس قرآن کی ظاہر مطابق انبیاء و رسولوں سے سوال کی جائیں گے.
هم از امت ها،
اسی طرح امتوں سے سوال ہوگا.
امیر المؤمنین در نهج البلاغه این آیه رو با بیان بلی توضیح داده.
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے اس آیت کی تشریح فرمائی ہے حضرت خدا کے اندر
با بیان بلیغ. حضرت مولا توضیح داده
بلاغت کے اصولوں و معیاروں کے مطابق وسیع طور پر اس آیت کی تشریح فرمائی.
صحنه محشر، خلق اولین و آخرین جمع، انبیاء و رسول هم هستن، همه و همه و همه.
امام ارشاد فرمائے کہ محشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے.
امام
آئمہ بھی موجود ہوں گے.
قوم الرسل، انبیاء به پا میخیزند.
جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، پوری خلقت جمع ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ انبیاء کھڑے ہو جائیں گے جگہ
پہ. فیسائلون عن تعدیت الرسل، سوال میشه رسالتتون رو ادا کردید یا نه؟
اور انبیاء جب کھڑے ہوں گے اپنی جگہوں پہ تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا یا نہیں کیا.
التی حملوها الی اممهم،
وہ رسالت کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنی امتوں کی جانب آپ کو دی گئی تھی.
جناب عیسیٰ رسالت رو انجام دادی،
مثلا حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری رسالت کو انجام دیا.
آری انجام دادم، اعلام کردی؟ آری اعلام کردم.
تو میں جواب دینے کہ ہاں میں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، میں نے اعلان کر دینے، میں نے لوگوں
کو آیا به این امت خودم گفتم مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد،
کہ اے اللہ خدا بند علم پوچھے گا تو خدا بند علم سے کہیں گے کہ خدا یا میں نے اپنی اس قوم کو خبر دے دی تھی، میں نے ان کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہے.
خدا یا ما گفتی، ما اتمام حجت کردی، ما ابلاغ کردی.
تمام انبیاء کہیں گے کہ خدا یا تم نے جو ذمہ داری ہمیں لگائی تھی ہم نے اس کو تیری امت تک پہنچا دیا تھا.
یا رسول اللہ تو گفتی بلغ ما انزل الی، که بهت گفته بودیم.
اے اللہ کے رسول، آپ سے بھی سوال ہوگا کہ اے امیر خدا، کیا آپ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی تھی؟ آپ سے کہا گیا تھا جو قرآن کے اندر آئے بلغ ما انزل الی کا من ربک کی آیت ہے، یعنی پہنچا دی جو پیغام آپ کو دیا.
حس میکنه گفتم،
رسول اللہ فرمائیں کہ ہاں میں نے کہا
اعلام کردم انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی.
رسول خدا وہاں کھڑے ہوئے یقینا بیان کریں گے خدا یا میں نے تیرا پیغام دے دیا تھا، آپ نے وقت کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو کتاب چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور ایک خدا وقتی میری اتراب.
عزیزان من، ہمیں انبیاء و اولیاء می آیاں،
تمام انبیاء اور ان کے اولیاء جو ہیں وہاں پہ جمع ہیں.
امامان می آیاں،
آئین ماں بلائے جائے گا،
ازشون سؤال می شد،
سؤال می شد،
ماہ محرم نگذریم از امام حسین، همه میان اما همه سالم میان.
محشر میں تمام انبیاء آئیں گے، اولیاء اوصیاء سب آئیں گے، امام حسین بھی آئیں گے، لیکن ایک فرق ہے، تمام انبیاء تمام اولیاء تمام اوصیاء سالم حالت میں آئیں گے.
اما ابا عبداللہ خصوصیتی داره، تنهایی تنها.
امام حسین بھی خصوصیات ہیں، کربلا میں اکیلے محشور ہوں گے، تنها ہوں گے.
این دیگه چیه؟
این چه کرده؟
تو هم بیا شرمنده و گیگی که ایسا طریقه تا امانت دیتا کرنے کا یہ کس پائے کی امانت ادا کیا سرمی
سحنی سحنی عجب سحنی
همه میگن عذاب کرده فیاد حدوم اینجا همین امت اینها جهد میکنن انکار میکنن انکار با اینا
اب جب تمام امتیا کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنی امانت ادا کر دی تھی تو یہاں ان کی جو امت تھی جس میں یہ نبی بن کے آئے تھے وہاں پہ بھی انکار کر رہی ہوگی کہ نہیں اس نبی نے اپنی امانت ادا نہیں
چی رو انکار می کنن نماز رو روزہ رو حج جو انہوں کے انکار نمی کنن
کس چیز کا انکار کرے گی یہ امت نہ نماز کا انکار کر سکتی ہے نہ حج کا انکار کر سکتی ہے نہ روزے کا انکار کر سکتی ہے
حکومت علی رو انکار می
کس چیز کا انکار کریں گے حکومت امام علی کا انکار کریں گے
حکومت حضرت حسین رو انکار میکنن
امام حسین علیہ السلام کی حکومت کا انکار کریں گے
بغیر نماز و روزے کے انکار نہیں کریں گے انکار نہیں کریں
یعنی جس چیز کو نہ ماننا اس چیز کا انکار کریں گے
خلاصہ ان کے قانون سوال در قیامت یہ قانون کلیه
پس دوبارہ میں جو بحثی آنے پھر قیامت کے اندر حساب کتاب سوال جواب ایک اصول ہے اصل ہے
از ہمیں سوال
سب سے پوچھا جائے
انبیاء اولیاء ائمہ ہمیں بھی ہم سے کر
تمام انبیاء اولیاء اوصیاء بتائیں گے انہوں نے کیا کیا
در مرعا و منظر خلایق من الاولین و الاخر ببینید چه تحقیق
کس طرح کا منظر ہوگا کہ میدان حشر میں اول سے لے کر آخر تک تمام انسان جمع ہوں گے
ادعی ہستن با چہرے خاص محشور ہوئی
کچھ لوگ ہیں جو خاص چہروں کے ساتھ محشور کیے جائیں گے
از اینا خیلی سوال ہوئی
یہ جو خاص چہرے ہوں گے کچھ خصوصیات ہوئی ان کی ان سے زیادہ سوال جواب نہیں ہوگا
تمام اتوارے
کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی شکل حیوان کی ہے اس سے سوال جواب کی ضرورت ہے
بے صورت انسان درد محشور میں مشے بے صورت درندہ محشور میں مشے
انسانی شکل ہی جسد پر نہیں ہوگی درندوں کی شکل ہوگی اس سے سوال جواب نہیں ہوگی
چین درندے چنانی از جن باشد چنانی از
انسان چاہے جنات میں سے ہوگی انسان ہوگی سے ہوگا
از اینا سوال میں مشے
اس گروہ سے سوال نہیں ہوگا
ہم اسے در روایت فَيُّمَّ اِذِن لَا يُسْعَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِلْسُنْ وَلَا جَانْ
از این آدم هایی که با این چهره خاص که حقیقتشونه بروز کردن را آمده از اینا سؤال نمیشه
یعنی سوره رحمان کی روایت ہے کہ اس دن انسانوں اور جنوں کے گروہ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا یہ کون سا گروہ ہے جو صاحب نے بیان کیا وہی تھے جو اپنی شکل میں محشور نہیں ہوں گے اپنی باطنی شکل میں محشور کے لیے
بلے چرا سن لیے رب المجرمون فی السیما
اور آخری آیت میں بیان کیا تھا کہ کیوں سے سوال نہیں کیا جائے گا چونکہ یہ گناہگار اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے
فیؤخذ بالنواصی والاقدام فقط کاری که میکنن ناسیهشو میگیرن میکشوننش
میبرسه اما جب این چهرون سے پہچانے جائیں گے یعنی حیوانی شکل میں آئیں گے تو کیا ہوگا حیوان کو صرف بالوں سے پکڑ کر کھینچا جاتا ہے ادھر بھی کھینچا جاتا ہے
ناسیه میدونی چیه این موی جلوی پیشانی اسب را به سوارکار سوار میشه او رو در دست میگیره تا اسب رو کنترل کنه به این میگن ناسیه
جو قرآن کریم نے کہا کہ وہ نواسی سے پکڑا جائے گا اپنے قدموں سے پکڑا جائے گا نواسی کی تعریف کیا ہے جب گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے سر کے آگے کچھ بال ہوتے ہیں جب کوئی اسے پیر ڈالتا ہے تو اس کو پکڑتا ہے تاکہ گھوڑا حرکت نہ کرے یعنی اس سے اختیار چھین لیتا ہے اس کا
از اینا خیلی سوال نہیں
اس گروہ سے سوال ہوتی ہے
چرا چون نیازی بھی سوال نہ کرو
کیونکہ اس حالت میں مشکوک ہوا ہے کہ اسے سوال کی ضرورت نہیں
یہ
ادھر دیگر
داری کہ خیلی از تو سوال نہیں
اس کے علاوہ ایک اور گروہ ہے کہ جس سے سوال جواب نہیں ہوگا
اونا گروہ ہے خاصی ہے
وہ کون ہے خاص گروہ ہے
کہ اونها گروہ مثبت ها هستن اونها گروه منفی هستن اونها گروه مثبت
یعنی خاص گروہ تھا وہ مسیحی خاص گروہ تھا، یہ جو ہے خاص گروہ یہ مسلم
کیا اخلاص پیچھے کا،
یہ کون ہے جیسے سوال نہیں ہوگا زیادہ، جنہوں نے زندگی بھر اخلاص سے کام کیا،
مخلصی
مخلص جن کو
کہا ہے کہ خود سے نو خلاص شدہ،
ہاں مخلص کی تعریف یہ کہ جو اپنے آپ سے بھی آزاد ہو چکا ہے،
نہیں میں خلاص شدہ خلاص شدہ یہ ثابت ہوتا ہے تو اس لیے اللہ
مخلص یعنی جو اپنے آپ سے بھی آزاد ہو چکا ہو،
در قیامت ہمیں آزاد میشن اینجا ہم جیسے کو کم ملا،
میں نے کہا کہ ہم اپنی بحث تک پہنچے گی انشاءاللہ یہ وہی نقطہ ہے،
در قیامت ہمیں احضار،
قیامت کے اندر سب کو لایا جائے گا،
احضار یعنی چھے یعنی جال
یعنی زبردستی بلایا جائے گا، پکڑ کے بلایا جائے گا،
یعنی یک قدرت ہے مسلط ہے مسیط ہے ہمہ رو سو
امید، یعنی ایک ایسی قدرت ہوگی ایسی طاقت ہوگی کہ جس کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور وہ کھینچتا چلا ہے احضار کے لئے،
فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ،
خدا نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ بے شک یہ لوگ احضار کیے رہے ہیں،
جان
یہ سب کے سب فَإِنَّهُمْ یعنی سب کے سب احضار کیے جائیں گے،
اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ،
مالے کیا خودشوں جو ہے وعدہ ہے مالے کی رسلہ،
سب کو کھینچا جائے گا، یہ ایک گروہ کا جو اس کھینچے میں نہیں آئے گا وہ کون ہے، وہی مخلصین ہیں،
خب سوال
سوال پوچھا جائے گا،
مواقف رو و موارد سوال رو میخوایم توضیح دیں،
جو سوال کی جگہ ہیں ان کے بارے میں توضیح دیتے ہیں،
شاید اولین سوال سوال از ولایت بوده،
شاید جو پہلا سوال انسانوں سے پوچھا جائے گا وہ ولایت کا سوال ہوگا،
اولین سوال سوال از ولایت،
ولایت کا سوال پوچھا جائے پہلا سوال انسان سے ولایت پوچھا جائے،
موقف اصلی
سب سے پہلی اور اصلی جگہ ٹھہرنے کی جو ہوگی وہ ولایت کی منزل،
یکی از ہم 50 موقف داریم یکی اصلی ترین موقف اینجا،
50 ٹھہرنے کی جگہوں میں سے جو پہلی اور اصلی جگہ ہوگی وہ یہی ہے ولایت،
مہر میزنه خارج میشه
اس ولایت کی منزل سے جس کو مہر لگ گئی واقع چلا جائے،
بعد موقف های جزئی کربلا را چی چیزی ہے، اول مهر میزنه وارد مکی عراق میشی، بعد این موقف وارد کربلا 50 تا موقف در
مثلا کربلا کی مثال دے رہے ہیں جیسے آپ نے جو مشرف ہوں کربلا کی زیادہ سے انجنوں میں دیکھا ہوگا کہ اصل مہر کہاں لگ گئی، آپ کی مثلا ایئرپورٹ پہ لگ گئی یا بارڈر پہ لگ گئی، اب اس کے بعد کربلا تک پہنچنے میں مختلف اسٹیشن
جدید کربلا رکھتا دیدن کہ اے ماشاء اللہ ہر وقت 5 کلو میٹر اس کا
تقریبا ہر 5-6 کلو میٹر پہ ایک نہ ایک وہ بنتی
ہے، لیکن مہر میں
لیکن ان اسٹاپ پہ کون پہنچے گا جو پہلے مہر لگوا کے آیا ہو،
ہاں الا قیام را کم فرمون سوال رو ببینید، ادا کان یوم القیام و نصب السراط یا نصب السراط الا جهنم، سراط بر جهنم نصب کرد، حالا این سراط معنی چیه خواهیم گفتا، یادتون باشه این که میگن پول از دونم نمچه از دونم کار را پول کلیف داده که با یه خدا آسان درست کنن، نه چیز دیگر خواهیم گفت،
رسول اللہ نے یہ حدیث کو ارشاد فرمایا اس میں پل صراط کا ذکر آیا، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ پل صراط ہے، رسول اللہ نے کہا کہ جب قیامت ہوگی تو کیا ہوگا، جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ پل کلفٹن کے پل کی طرح نہیں جو چند مٹی کے ڈھیر سے اور اینٹوں سے بنا، اس کی خصوصیات ہیں،
لم یجز علیہ عبور نمیکنه از این پل الا من معه جواز فیه ولایت علی ابن ابی طالب،
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس پل سے کوئی بھی عبور نہ کر پائے گا سوائے اس کے جس کے ہاتھ میں ولایت علی ابن ابی طالب کا پروانہ ہو،
لذلك پیغمبر خود یہ آیه رو گفت معنا لذلك اولین توقفگاه
قیامت کی پہلی منزل ہے، قیامت کی رکنے کی جگہوں میں پہلی جگہ جہاں انسان کو رکا جائے گا،
صراط نصب شده بر جهنم،
باید از این صراط بگذرید، جواز امور میخواید.
پس جهنم کے اوپر ایک پل نصب کیا گیا ہے، اس پل سے ہمیں گزرنا ہے، اس کے گزرنے کے لیے ہمیں پروانہ چاہیے، اجازت نامہ چاہیے.
درست، ان اجازت نامہ چیئے؟
وہ اجازت نامہ کیا ہے؟
ولایت والی
کہنا، علی بن نبی طالب کی ولایت.
و بعد نبی اکرم فرمود این معنای وقفوهم انهم مسئولون، نگهشان دارید، ازشان بپرسید ببینید جواز رو دارن یا نه. بدون پاسپورت کسی رو راه نمیدن.
اور اس روایت میں رسول اکرم نے در حقیقت اس آیت کریمہ کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ کو اس لیے بھی فرمایا کہ جس میں خدا و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ قیامت میں ان کو روکو، وقفوہم ان سب کو روک لو، اور انہم مسئولون ان سے پوچھا جائے گا، حتماً پوچھے گی تمہارے پاس اس پل سے گزرنے کا اجازت نامہ ہے یا نہیں، یعنی علی کی ولایت لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے ہو.
قاچاقی یعنی نہیں
مشیدہ، قاچاق نہیں مشیدہ. جس طرح اسمگلنگ ہوتی ہے، بارڈر کو یہ لگا ہوتی ہے، دوسری جگہ سے اسمگلنگ ہو جاتی ہے، اسمگلنگ کی تھرو بھی نہیں نکل پایا ہوتی ہے.
مرز فرسکی
ہے، یعنی اس کا فقط ایک انٹرنس ہوتی ہے، وہیں سے جا پائیں گے.
ان چنان مجهز شده به اشراف کل دیگ الهی،
اور اس طریقے سے آمادہ کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ مکمل طور پر اس کو اپنی جانب دیکھتا ہے،
ہیچ راہ فراری نہیں سنجا،
اور وہاں سے نکلنے کا بھاگنے کا کوئی راستہ کسی کو نہ ملے گا.
ان کے پیغمبر فرمان انا مدینۃ الحکمہ و ہی الجنہ و انت یا علی بابا، معنیش اینه کہ این شهر شهری است که هیچ دزد نمیتونه بشوره.
میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں شہر حکمت ہوں اور وہ جنت اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی یہ اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسرا راستہ نہیں آتا.
دیوارا خیلی بلند ہے،
اس کی دیواریں بہت بلند ہیں،
ہیچ شور نہیں شور والد شور،
اس دیوار کے اوپر کوئی سیڑھی لگا کے نہیں چڑھتا.
اگر از حمید
فقط ایک راستہ ہے، علی کے
بے بہشت ہم بخوای بری از حمید
بہشت میں بھی جانے کے لیے ایک راستہ ہے، علی کے نبی کا.
روایت دوم، این یه موقع فستا یا تو باشه پنجاه موقع گفت،
پچاس منزله بیان کی گئی ٹھہرنے کی گئی، اسے بھی پہلی بار
روایت دوم. آقا علی ابن موسی رضا علیه تعالی مجلس ترتیب دادن، سخن از هر جاییست، نام مبارک امیر المؤمنین به میان.
دوسری روایت ہے جس کو امام ہشتم نے بیان کیا، آپ پھر اپنے صاحب اور دوستوں کی درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کے دوران امام علی علیہ السلام کا نام درمیان میں آ جاتا ہے.
شاید ان روایت در طوس،
شاید طوس شہر طوس کے اندر یہ روایت ہے،
لہجہ روایت نشانی نہیں
پاتا. میں نے جو روایت کا لہجہ ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شہر طوس کی روایت نقل کی.
چرا؟ چون از خودش حرفی نمیزنه آقا علی بن موسی رضا، درباره امیر المؤمنین از پیغمبر نقل
میکنه. کیونکه اس شهر میں رسول امام رضا نے اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کی، رسول اکرم کی زبانی امام علی کی شان کو بیان کیا،
گو پیغمبر فرمود.
امام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا،
و عزت ربی، قسم به عزت ربم،
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اور کہا گیا خدا و تعالی کی عزت کی قسم،
به عزت ربم ان جميع امتي لموقوفون يوم القيامه، همه امت من رو هم میستونم.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی عزت کی ہے، میری پوری امت رو قیامت کے دن روکا کرے گا.
و مسئولون من ولایته، از ولایت علی سوال،
اور انہیں روکنے کے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال پوچھا جائے.
وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، نگهشون دارید، سوال کنید، باید جواب بدن.
و یہاں امام نے بھی اپنی اس روایت کے عالم میں اسی آیت کا ذکر کیا جو قرآن میں آئی کہ ان کو روکو، ان سے سوال کرو، یعنی ان سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال کیا جائے.
بل امیر المؤمنین پیغمبر نقل
کرتے، امام علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ نے نقل کی ہے.
ببینید چقدر عالی است، اول ما یسعد عنه العبد حبنا اهل البیت،
جو نقل کیا امام علی نے رسول اکرم سے، ارشاد فرمایا کہ جو پہلا سوال خداوند عالم انسان سے پوچھے گا وہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھے گا.
وقت عیون اهل
روایت هست.
کتاب اخبار رضای که نام است، اس میں روایتیں قیون اخبار رضای، اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے.
آقا علی ابن مسجد در این محفلی فقها عامه، این هم باز ظاهران در فروسه، فقها عامه همه نشستن.
ایک ایسی محفل ہے ظاہرہ کی بھی شہر روز کا واقعہ ہے، ایک ایسی محفل ہے جس میں برادران اہل سنت کے فقہا موجود ہوں.
لیس فی الدنیا نعیم حقیقی، در دنیا نعیم حقیقی نہیں.
امام ارشاد فرمایا کہ دنیا میں حقیقی نعیم حقیقی آرام آسائش میسر نہیں ہے کسی کو،
نعیم حقیقی. فقال له بعض الفقهاء ممن از رح از کسانی که در محضر آقایون آقایون علما
اور دوسرے مسئلہ کے فقہا موجود تھے اور اسے بعد میں امام سے دریافت کیا، سوال کیا ہے کہا کہ آپ کو ارشاد فرمائیں کہ دنیا میں نعیم آرام آسائش نہیں ہے جبکہ ہے.
فیقول اللہ عز و جل ثم لتسألن یوم عذاب النعیم، در قیامت میں از نعیم سوال.
اور ان فقہا نے امام سے ارشاد فرمایا کہ چونکہ خدا و تعالیٰ نے قرآن کریم کی رہنمائی فرمائی، کہا کہ ہم ان سے قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھیں گے.
سوال
نہیں، یعنی جو چیز میسر ہوگی اسی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، یعنی اس دنیا میں میسر ہے نہیں.
اما هذا النعیم فی الدنیا هو المال وارث،
اور اس کی تعبیر ان فقہا نے بھی کہا کہ نعیم
ہمیں فقیر آغاز
بلے اور ان فقہا نے جو اس کی تعریف کی نہیں کی کہا کہ جو قرآن کریم نے کہا نہیں کے بارے میں پوچھیں گے قیامت کے دن، وہ نہیں ٹھنڈا پانی گوارا پانی ہے دنیا میں انسانوں میں سے نہ
چجر معنی میں قرآن کے دیکھے
لیکن آیات کا کسرا مانا کرتے ہیں
وہ نعمت خدا اور سعد،
انہوں نے کہا کہ نہیں ہے نعمت خدا، یہ نعمت خدا ہے جس کا خدا قیامت میں پوچھے گا ٹھنڈا گوارا پانی ہے
اور سعد سوال
خدا قیامت میں ٹھنڈے پانی گوارا پانی نے متعلق سوال پوچھے گا.
شما اگر یه مهمون برات بیاد یه آب خنک بهش بدی میگه عجب آب خنکی بهت بدم
بدی، یعنی اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے آپ اس کو اچھا پانی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیں، اس کے بعد لوگوں کو دیکھا کتنا اچھا پانی دیا تمہیں پینے کے لیے، ایسا ہوتا ہے؟
یعنی
ایک گلاس پانی دیا اس کے بعد اتنی محنت کر رہا ہے اس کے ساتھ میں کیا کیا تمہیں کمانے حاصل کیا ہے؟
یہ تم نے لیور اب بیچ دیتا ہے
یعنی بہت روپے ایسا ہے تو
چقدر باید آدم منحط بشه تا آیات رو اینطور معنا کنه؟
کسی انسان فکری طور پر گرا ہوا ہوگا کہ آیاتوں کو اس طرح سے معنا کرے،
اون وقتی که این آقای فقیه به اصطلاح گفت آقا یو یو لتسألن یوم اذن النعیم، یعنی آقا آب خنک نعیم ہے دیگه،
یعنی اصطلاحی طور پر جس فقیه کہا جا رہا ہے وہ نعیم سے نعمت سے مراد ٹھنڈے پانی سے،
در روایت دارد حضرت با صدای بلند او خطاب کرد،
روایت نے بیان کیا کہ جب اس شخص نے اس فقیه نے یہ بات بیان کی امام نے اپنا لہجہ بدلا اور بلند آواز سے
پوچھا حضرت ہم چه کنیم با شما،
امام نے کہا تم لوگ ادھر کیا کریں،
شما آیات رو اینطور تفسیر میکنید،
تم لوگ آیاتوں کی ایسی تفسیر کرتے ہو،
گروهی میگید آب سرد نعیم،
کوئی کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نعمت ہے،
گروہی میگید قضا خوب ہے،
کوئی کہتا ہے کہ اچھا کھانا جو ہے وہ نعمت ہے،
کباب ہے افغانی کباب ہے بریانی عثمانی ریسٹورنٹ، بہ بہ بہ
نعیم، یہ نعمت ہے بریانی،
گروہی میگید بہ خواب چه نعمتی ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سونا سکون کے ساتھ سونا نعمت تھا، اس کے بارے میں خدا پوچھے گا.
و حضرت علی ابن مسجد رضا گفت، گوش کنید اینو، پدرم از امام صادق نقل کرد، پدرم
اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد یعنی امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد امام صادق سے نقل کیا
که در محضر امام صادق هم از دین شستم گفتن لتسألن یوم اذن عن النعیم، یعنی آب خنک قضای آنچنانی خواب آنچنانی،
اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بھی اس آیت کے بارے میں بات آئی کہ خدا مدن قیامت میں نعمت کے بارے میں پوچھے گا تو لوگوں نے یہ کہا ٹھنڈا پانی،
امام صادق خشمگین شد
اور امام صادق علیہ السلام ان کی باتوں پہ غصے میں آئے،
فرمود خداوند آنچه را به طور تفضل به بندگانش چیز کرده منت نمیذاره، سوال نمیکنه.
قرآن ایمان صالح ارشاد ہوا ہے کہ خدا و اللہ نے دو چیزیں فضل و کرم کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو دی ہیں، ان سے سوال نہیں کرے گا.
ایمان صادق ہوا ہے اگر یکی از شما چیزی رو آبی غذایی به کس رو دیدیم مندد بگذارید طرف مالش به هم میخوره.
یعنی یہ کام تم بھی نہیں کرتے، اگر تم میں سے کوئی کسی کو پانی بلا دے کھانا دے دے اس کے بعد اس کے اوپر احسان جتاؤ تو جس کے اوپر تم نے یہ کام کیا اس کو پسند نہیں آتا ہے.
مجید قبیح ہے.
اور یہ کام کتنا قبیح ہے جو تم خدا کے لئے نسبت دے رہے ہو.
اگر کسی آدم عادی این کار رو بکنه میگید قبیح، خدا یا ارحم الراحمین کریم این کار رو بکنه قبیح نیست.
اگر کوئی ایک عام انسان یہ کام کرے، کسی کو تھوڑا سا کھانا دینے کا اس کے اوپر احسان جتانا شروع کر دے تو دوسروں کی جگہوں میں کبھی کام ہے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اس کام خدا کے نام میں سوچ دیتے ہو.
نعیم در آی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ولایت ما.
اور اس کے بعد امام صادق ارشاد فرمایا کہ جو اور عالم نے بیان کیا نعمت کے بارے میں سوال کریں گے وہ ہم اہل بیت ولایت ہیں.
فرمود لقد حدثني بذلك ابي عن ابي عن ابائي عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے ہم سن کے والد نے یہاں تک سلسلہ پہنچایا امام علی اور امام علی نے نقل کیا رسول اکرم سے.
یا علی اول ما يسأل عنه الاب بعد موته شهادت الله
لا اله الا الله. رسول اللہ ارشاد فرمایا ہے علی ایک انسان کے مرنے کے بعد پہلا سوال جو اسے پوچھا جائے گا خدا بندہ عالم کی وحدانیت کی گواہی
ان محمد رسول اللہ،
اور دوسری اسے گواہی دی جائے گی محمد مصطفی کی نبوت کی، اور تیسری گواہی دی جائے گی کہ تم مومنین کے ولی اور سرپرست ہو.
و کسی که چنین اعتقاد داشته باشه سارا الى النعیم الذی لا زوال له،
اور جو ان تین گواہیوں کو دے پائے گا، یعنی جس نے زندگی میں خدا کو واحد مانا ہوگا، جس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعتراف کیا ہوگا، جس نے علی کی ولایت کو مانا ہوگا، وہی ان سوالوں کا جواب دینے کے بعد ایسی جنت میں جائے گا جس میں کوئی زوال نہیں.
پس خلاصه یہ بحث چی شد؟
ہماری بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟
اینکه ظلم سه ظلمه،
ظلم تین قسمه ہیں،
مواقف قیامت متعدده،
قیامت کے اندر رکنے کی منزلیں بہت ساری ہیں،
اولین موقفی که سوال میکنن سوال از ولایت و حب ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین.
پہلی منزل جہاں رکا جائے گا سوال کیا جائے گا وہ اہل بیت علیہم السلام اور امام علی جناب کی ولایت کا سوال.
دیر شده دلم میخواست چون نزدیک اربعین هست یه چند نمره هم ذکر مصیبت کنیم ولی نکرد فقط صدر میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار فلا تعنه الله آخر العهد منی لزیارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين رحمة الله.